الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ بیان چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، اور جو پیچھے بات آئی وہ بھی ازواج مطہرات کے حوالے سے تھی. پیچھے یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارا نان نفقہ بڑھا دیا جائے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ میرا ساتھ رہ سکتی ہو تو رہو، تو زندگی تو اسی طرح چلے گی جیسی چل رہی، اور اگر ساتھ نہیں دے سکتی تو بھی کوئی برائی کی بات نہیں ہے، میں اچھے طریقے سے چھوڑنا چاہتا ہوں تو چھوڑ بھی سکتا ہوں، اور اگر میرا ساتھ رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو کئی گنا اجر بھی عطا فرمائیں گے اور دگنا تگنا اجر عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بہت کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات کو باتیں ارشاد فرمائی وہ اللہ تعالیٰ نے ہی آیت نازل کی تھی جو آپ نے ان کو فرمائی. اب اس کے بعد پردے کے احکامات بیان ہو رہے ہیں. یہاں سے ازواج مطہرات کو پانچ چیزوں کی تاکید کی جا رہی ہے. وہ پانچ چیزیں کہنے کو تو ازواج مطہرات کو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک میں خطاب تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، کبھی کچھ خاص لوگوں کو ہوتا ہے، یہاں پر ازواج مطہرات کو خطاب ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے. حکم عام ہونے کا مطلب یہ کہ تمام مسلمان خواتین کے لیے یہ حکم ہے، اور بعض احکامات وہ ہیں جس میں خواتین کی بھی قید نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے وہ حکم ہے. لیکن چونکہ موقع ازواج مطہرات سے خطاب کا تھا اس لیے خطاب ان کو کیا. پہلی آیت یوں فرمائی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی خواتین، ازواج مطہرات، لستن کا احد من النساء، آپ عام خواتین کی طرح خواتین نہیں ہیں، آپ ازواج مطہرات کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ امت کی مائیں ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا ان سے علیحدگی کے بعد کسی بیوی کو ازواج مطہرات میں سے کسی خاتون کو جو امت کی مائیں ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، کیونکہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بن گئی تو تمام امت کی کون ہو گئی؟ ماں. تو ماں سے نکاح کیسے ہوگا؟ اس لیے ایک خاص حکم تو یہ ہے. پھر امت کی ماں ہونے کے خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے خاطر، ان کے معاملات تمام دوسری عورتوں سے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. ان عورتوں سے تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرہ یہ تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل تو ہے. مگر قرآن کریم کی آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، ان اللہ اصطفا کی وطہر کی وصطفا کی علی نساء العالمین. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ تعالی نے تم کو چن لیا اور پاک کر دیا اور تمام دنیا کی عورتوں پر آپ کو فوقیت دے دی. اسی طرح ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہیں تم کو ساری عورتوں میں سے مریم بنت عمران، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، حضرت خدیجہ بنت خویلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان قبول کر لیا تھا اور انہوں نے ایمان کو انہوں نے قبول کیا. تو اس حدیث شریف میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ مزید تین عورتوں کو بھی تمام عورتوں کے مقابلے میں افضل قرار دیا، حضرت آسیہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کو. اس لیے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان آیات میں ازواج مطہرات کی جو افضلیت بیان کی گئی اور فوقیت بیان کی گئی وہ صرف ایک حیثیت سے افضلیت بیان کی گئی. وہ حیثیت کیا ہے؟ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اس وجہ سے ان کو سب سے زیادہ وہ فوقیت ان کو ملی ہے. اور یہ آپ نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتیں، تو آپ دوسری عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہیں، لہذا شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا جہاں دوسری عورتوں کے لیے ضروری ہے وہاں آپ کے اوپر اس لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ آپ امت کی مائیں ہیں. اگر گھر میں بچے ہیں، گھر کی ماں کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے چلے، شریعت کے احکامات کی صحیح طریقے سے پابندی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر کی ماں ہے، بچوں کی ماں ہے، بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں تو اپنی ماں کو ہی کاپی کرتی ہیں. اگر جیسے ماں ہوگی بچیاں ویسے ہی ہو جاتی ہیں، ماں نمازی ہوگی بچیاں بھی نمازی ہوں گی، ماں تلاوت کرے گی روزانہ بچیاں بھی تلاوت کریں گی، ماں اچھے طریقے سے پردہ کرے گی بچیاں خود بخود پردہ کریں گی. کوئی کام اگر گھر میں آپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں سے کروانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ گھر کے بڑے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، بچے خود بخود ویسے ہی ہو جائیں گے. اگر ماں باپ مل کر دونوں اچھے کام کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، آپ کو بچوں کو کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، بچے خود بخود کام کریں گے. اگر باپ مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے اور ماں نماز کے وقت میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، آپ مجھ کو بتائیں، اگر بچہ بالکل گود کا ہوگا، چھوٹا ہوگا، وہ تو شاید نماز نہ پڑھے، لیکن جب بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں تو وہ خود بخود نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں، کیونکہ گھر کے بڑے سارے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں گھر میں، جو گھر کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، کھیل کود جو کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ سجدے کریں گے، آپ کے ساتھ رکوع کریں گے،
ہے کہ نہیں؟ وہ بچے کو کس نے کہا کہ تم اپنی ماں اور باپ کے ساتھ شامل ہو جاؤ، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ؟ وہ بچہ خود بخود دیکھ رہا ہے، دیکھ کر نماز میں شامل ہوگی. رمضان کے مہینے آتے ہیں، گرمیوں میں سردی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ سحری میں ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہوں گے، افطاری میں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، دن بھر آپ کو بچے کھاتے پیتے بھی نظر نہیں آئیں گے. کہنے کو روزہ نہیں ہے لیکن حقیقت میں بچوں کو روزے کی طرح ہی ہو جاتا ہے معاملہ. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بنا ہوا، گھر کے تمام افراد روزہ رکھ رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے حکم فرمایا کہ اے نبی کی عورتیں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. تو جس طرح گھر کے اندر، گھر کے میں ماں اگر جو کام کرے گی بچے ویسا کریں گے، تو امت کی مائیں جو کہ ازواج مطہرات ہیں، ان کے اوپر تو شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا اور زیادہ ضروری ہے، پردے کے احکامات کی پابندی کرنا اور زیادہ ضروری ہے، شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا اور زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ امت کی مائیں ہیں، پوری امت کو پتہ چلے کہ ازواج مطہرات کیسے عمل کر رہی ہیں تو سب ویسے ہی عمل شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہماری مائیں ہیں. یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں تو ازواج کو خطاب، لیکن خطاب ساری دنیا کی عورتوں کو ہے. وہ خطاب کیا فرمایا؟ اے نبی کی عورتیں، آپ دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں. ان تقیتن، اگر آپ تقوی اختیار کریں، یعنی نبی کی بیویاں تو ہیں لیکن تقوی اختیار کرنا یہ ضروری ہے. فلا تخضعن بالقول، مردوں سے نرم لہجے میں بات مت کیجیے. پہلا حکم، کیا حکم آیا؟ فلا تخضعن بالقول، مردوں کے ساتھ جب بات ہو، اجنبی اور نامحرم مردوں سے گفتگو ہو، نرم لہجے میں بات مت کیجیے. اللہ تعالی نے مردوں کی آواز الگ رکھی، عورتوں کی آواز الگ رکھی، مردوں کی جسمانی ساخت علیحدہ رکھی، عورتوں کی جسمانی ساخت اللہ نے علیحدہ رکھی، اسی لیے پردے کے احکامات دیے. پہلا حکم یہ دیا کہ بات چیت شروع ہوتی ہے گفتگو سے، انسان غلط راستے پر شروع ہوتا ہے بات چیت سے، گفتگو سے. پہلی ہی جڑ کاٹیے اللہ رب العزت نے، پہلی کیا جڑ کاٹیے؟ کہ ازواج مطہرات کا حکم ہے اور ساری دنیا کی عورتوں کو حکم ہے کہ جب غیر نامحرم مردوں سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات نہ کریں، اپنی فطری جو لہجہ ہے اس لہجے میں بات نہ کریں، بلکہ آواز کے اندر کھردرا پن اور روکھا پن پیدا کریں. آواز کے اندر کیا کریں؟ کھردرا پن اور روکھا پن پیدا کریں، تاکہ آپ کے عورتوں کا جو روکھا پن ہوگا، عورتوں کا جو انداز گفتگو کے اندر کھردرا پن ہوگا، اس کی وجہ سے مرد کو آگے کوئی دوسری بات نہ صرف یہ کہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی بلکہ سوچنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی. اس عورت کے بارے میں اس کے دل کے اندر کوئی غلط خیال بھی پیدا نہیں ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ اس نے بات ہی صحیح طرح نہیں کی تو آگے سے بات تصور کرنا ہی بیکار. یہ حکم ہے، بات سنوا رہی ہے. فرمایا فلا تخضعن بالقول، نرم بات مت کرو، نرم لہجے میں بات نامحرم مردوں سے مت کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی جس کے دل کے اندر مرض ہے، مرض سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ عورتوں سے بات چیت بڑھانا چاہتا ہے، یا وہ اس کے دل میں کوئی یہ خواہش ہے کہ میں نامحرم خواتین سے گفتگو کو لمبی کر کے بات کروں، تاکہ اس کا یہ دل کا جو روگ ہے، اس کے دل کا جو یہ خیال ہے، وہ خیال اس کا ختم ہو جائے. کتنی بڑی تعلیم ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور فرمایا کہ سیدھی بات کرو اور بس، اچھے طریقے سے بات کرو بس، ادھر ادھر کی کوئی بات نہ کرو. آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں کتنی مثالیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ ٹیلی فون پر گفتگو شروع ہوئی مرد عورتوں کی، اور وہ گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی. انٹرنیٹ، چیٹ، واٹس ایپ، تمام طرح کے سوشل میڈیا، موبائل ٹیلی فون یا عام زندگی کے اندر گفتگویں، ان سب غلط راستوں کی پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ غلط راستوں کی پہلی سیڑھی کون سی ہے کہ مرد عورتوں کے اندر سب سے پہلے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مرد کو ہمت بات کرنے کی اس وقت ہوتی ہے جب عورت بات کرنے کی اجازت دیتی ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ عورت کا انداز گفتگو اگر نرم ہوگا مرد کو آگے سے اگلی بات کرنے کی ہمت ہوگی، لیکن عورت اگر شروع میں ہی اپنے لہجے کو کھردرا رکھے، روکھا رکھے، نرم لہجہ اختیار نہ کرے، مرد کو آگے گفتگو کی ہمت نہیں ہوتی. یہ شریعت کے احکامات ہیں، پاک دامنی کے احکامات ہیں، پاکیزگی کے احکامات ہیں. پاکیزگی اگر عورتوں میں ہے، پاک دامنی اگر عورتوں میں ہے، تو گھر جنت ہے. خدا نہ خواستہ اس میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پھر آپ اندازہ لگائیے گھر کے گھر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج کل جب سے موبائل ٹیلی فون، سوشل میڈیا آج جب سے ایکٹیو ہوا، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، طرح طرح کی چیٹنگ ہے اور نیٹ ہے اور کیا اور کیا ہے، کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی. ایسے ایسے گھرانے میں دیکھ رہا ہوں جہاں پر بچے بچیاں، ان کے اپنے بچے بچیاں، اپنے بیٹے بیٹیاں جوان ہیں. اب اندازہ کیجئے جس انسان کے اپنے بیٹے بیٹیاں جوان ہوں، شادی کے قابل ہوں، تو میاں بیوی کی جو ازدواجی لائف ہے، ازدواجی زندگی ہے، کم از کم 20-25 سال کی تو ہوگی. ان کے گھروں میں مسئلے پیش آ رہے ہیں. عورتیں کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر اب ادھیڑ عمر ہو گئے، بڑھاپے بھی کو بھی شروع ہو گیا، اب میرا شوہر فلانے عورت کے ساتھ وہ گفتگو کرتا، اس کی ٹیلی فون پر دوستیاں ہیں، اس کے تعلقات ہیں نامحرم خواتین سے، گفتگویں چل رہی ہیں. کئی گھر طلاقیں ہو چکی، کئی گھر طلاقوں کے دہانوں پر کھڑے. بنیاد کیا ہے؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ بات چیت شروع ہوئی، عورت کی طرف سے نرم لہجے میں گفتگو ہوئی، مرد نے اگلی طرف سے بات چیت شروع کی، اور وہ بات چیت دراز ہوتے 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 یہاں تک مرحلہ آ گیا کہ بیوی کہتی ہے کہ میں ابھی شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ نامحرم خواتین سے اس کی دوستی ہے. یہ میں آپ کو ایک بات نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک بات نہیں ہے، یہ انگنت واقعات ہیں جو صرف میرے اپنی معلومات میں ہیں، آپ سب کی نظروں میں اس کے علاوہ ہوں گے. اسی لیے شریعت نے پہلے نمبر پر یہ بنیاد کاٹی ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا اصول تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تو لوگ اصلاحی تعلق رکھتے تھے، اور خواتین بھی اصلاحی تعلق رکھتی تھی، مرد بھی رکھتے تھے. حضرت کا اصول، خطوط بھی لکھا جاتے تھے، خواتین بھی خطوط لکھتی تھی. حضرت کا اصول تھا کہ جو خاتون خط لکھے گی، وہ اس کے خط کے اوپر اس کے شوہر کے دستخط ہوں گے، اور اگر اس کا شوہر کے دستخط نہ ہو تو اس کے والد کے دستخط ہوں گے. یہ حضرت کا اصول تھا. اب حضرت بزرگ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خود بھی احتیاط اور دوسروں کو بھی تعلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بزرگان دین، علماء، تہمت کے شبے سے بھی بچتے ہیں کہ تہمت کا شبہ بھی نہ پیش آئے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. اعتکاف میں آپ سے ملنے کے لیے ازواج مطہرات آپ کے حجرے میں تشریف لے آتی تھی مسجد میں، تو لائٹیں تو تھی نہیں اس زمانے میں، روشنیاں تو تھی نہیں، تو رات کے اندھیرے میں ملنے ام المومنین زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ ملنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حجرے میں آ گئی. بات کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے حجرے میں. جب جانے لگی تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دور دو صحابی کھڑے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آپ نے ان دونوں صحابیوں کو بلا کر کہا کہ سنو، یہ خاتون جو ہیں میری بیوی حضرت صفیہ ہیں. سنو، یہ خاتون میری بیوی صفیہ ہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے وضاحت کیوں فرمائی، آپ نے وضاحت کیوں فرمائی؟ ہم تو آپ کے بارے میں کوئی غلط تصور بھی نہیں لا سکتے، یہ وضاحت تو وہاں ہو جس کے بارے میں کوئی غلط تصور آئے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، انسان، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے. جس طرح انسان جسم میں خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان جسم میں گردش کرتا ہے. خیال تو آ سکتا ہے نا، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا آنے والے خیال. لیکن امت کو یہ تعلیم دی کہ اگرچہ وہ رسول ہیں، معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن تعلیم یہ دی کہ شبہ سے بھی بچو، شبہ سے بھی بچو. کسی کے دل میں شبہ نہ پیش آئے کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ جا رہے تھے، حالانکہ کسی کے دل میں خیال نہیں آ سکتا، لیکن تعلیم امت کو دی. یہ باتیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ ذمہ داری مردوں کی بھی ہے، یہ ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے کہ پردے کے احکامات عجیب و غریب احکامات ہیں. آپ پردے کے احکامات کو ٹھنڈے دل سے پڑھیں اور پاک دامنی اور پاک بازی کے احکامات کو ٹھنڈے دل سے پڑھیں. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے، ہمارے گھروں کے بے شمار جھگڑے ہمارے گھروں میں ختم ہو جائیں اگر یہ پردے اور پاک دامنی اور پاک بازی کے احکامات پر خواتین اور مرد دونوں عمل کرنے لگے. تعلیم، عورت تو نہیں صرف بے پردگی کرتی، مرد بھی تو کرتے، مرد بھی تو نامحرم عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، مرد بھی تو عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اور شیطان کا سب سے بہترین وار، شیطان کا سب سے بہترین حربہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کروانا ہے. کیونکہ کہنے کو وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، حقیقت میں خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہے، حقیقت میں اولاد کے اوپر وار ہے. خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو کیا صرف میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے؟ اولاد کا کیا بنتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اولاد کے اوپر کیا مسائل پیش آتے ہیں، آپ کے سامنے ہے نا. ان سب چیزوں کی بنیاد کہاں سے چلتی ہے؟ اکثر گھروں میں جھگڑے بے حیائی کے اوپر ہوتے ہیں. اکثر گھروں میں جھگڑے بے حیائی کے اوپر ہوتے ہیں، اس بات کے اوپر ہوتے ہیں کہ بیوی نے فلانے مرد سے کیوں بات کر لی، شوہر اس پہ ناراض ہے. میرے پاس آج کل ایک کیس آیا ہوا، آج آتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت آتے رہتے ہیں. یہ جھگڑا ایک نہیں، اس وقت اسی لمحے میرے پاس کتنے کئی مسئلے ایسے آئے ہوئے ہیں کہ گھروں کے اندر جدائی بالکل تیار کھڑی، بالکل طلاق تیار کھڑی. میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، ان کے لیے ان کو میں سمجھاتا بھی ہوں کہ دیکھو شیطان کا سب سے بڑا حربہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی، اور سب جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں. کہیں شوہر بیوی پر شک کر رہا ہے، کہیں بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت ہے. ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ نامحرم مرد عورتوں سے اختلاط، گفتگو ٹیلی فونوں پر، ویسے اٹھنا بیٹھنا، خاص طور پہ جو خواتین دفاتر میں کام کرتی ہیں ان کے نامحرم مردوں سے تو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ شوہروں کو برداشت نہیں ہوتا. پھر شوہر خود اپنے دفتروں میں نامحرم خواتین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کی بیویوں کو برداشت نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علیحدگیاں. علیحدگی کے بعد کون سی زندگی ایسی خوبصورت گزر رہی ہے؟ اور مسائل پیش آتے ہیں، مسائل کے ہم باہر ہیں اگر علیحدگیاں ہوتی ہیں. ان سب کی بنیاد شریعت نے کس سے کاٹی ہے؟ قرآن پاک کی آیت نے عورتوں کو حکم دیا کہ آپ گفتگو مردوں سے کرو، روکھے لہجے میں کرو، روکھے پن سے کرو، نرم لہجے میں بات مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو وہ آدمی جس کے دل کے اندر کوئی مرض ہے، مرض سے مراد ہے کہ وہ آدمی چاہتا ہے کہ عورتوں سے بات چیت شروع کرنا، اس کے کہیں جذبات زندہ نہ ہو. پہلے حکم یہ دیا. فرمایا کہ فلا تخزعن بالقول فیطمع، کہ لالچ پیدا ہو اس آدمی کے دل میں جس کے دل میں مرض ہے، وقلنا قولا معروفا، اور سیدھی بات کرو، جو کام کرنے کی باتیں وہ کرو، قصہ ختم کرو. ایسے موقع پر بہتر ہوتا ہے کہ مرد، اگر کوئی عورت ہے، مرد اپنے گھر کی خواتین سے بات کروائے، اپنی بیویوں سے بات کروائے کہ جی آپ میری بیوی سے بات کریں. اگر بیوی گھر پہ نہیں ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، خواتین کی بات خواتین کے ذریعے سے ہو. کوئی بہت مجبوری پڑ جائے، اس سے بات اپنے گھر کی عورتوں کی موجودگی میں کریں تاکہ کوئی مسئلے مسائل آئندہ اس کو پیش نہ آئیں. اور پھر یہ فرمایا کہ وقرن فی، یہ پہلا حکم آیا کہ نرم بات کرو. پھر آگے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبر الجاہلیت الاولى، یہ دوسرا حکم آیا. دوسرا حکم یہ آیا کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ گھروں سے باہر مت نکلو. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ گھروں سے باہر مت نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، پہلے زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے جس طرح عورتیں گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی بے پردہ بے لباس، اس طریقے سے فرمایا کہ تم بھی مت نکلا کرو. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح پہلے زمانے میں نکلتی تھی، اس طرح اب آپ لوگ دوبارہ مت نکلا کرو. پہلے زمانے میں کیا تھا؟ شریعت تو تھی نہیں، شرابوں کا دور دورہ تھا، شرابیں عام تھی، زنا عام تھا، مرد و عورتوں کا میل ملاپ عام تھا، عورتیں بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی شرم و حیا کے عورتیں گھروں سے باہر نکلنے کا عام معمول تھا اسلام آنے سے پہلے. یہ تو جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے احکامات دیے، مردوں کو پردے کا پابند بنایا، عورتوں کو پردے کا پابند بنایا، مردوں سے کہا کہ تم عورتوں سے پردہ کرو، عورتوں سے کہا کہ تم مردوں سے پردہ کرو، اور یہ حکم دیا کہ گھروں سے باہر مت نکلا کرو بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے، اور بلا ضرورت گھروں سے باہر مت نکلو. یہ حکم دیا. اور پھر عورتوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ اپنے مردوں کی آمدنیوں میں گزارا کرو. کتنی بڑی تعلیم ہے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح. جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، اگر والد حیات نہیں ہے تو اپنے محرم بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ آپ رہیں، اور جب شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کی آمدنیوں میں گزارا کریں، شوہر کے ساتھ رہیں اور گھروں میں رہیں. مرد کو پابند بنایا کہ عورت کی تمام ذمہ داریاں آپ اٹھاؤ، عورت کے خرچے، اس کے اخراجات، ضروریات، شوق، وہ ساری ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی؟ مرد کے اوپر ڈالی کہ مرد پورا کرے گا اپنی بیویوں کی، اپنی بیٹیوں کی. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ عورت کہہ کے صاحب میرا تو شوہر کی آمدنی میں گزارا نہیں ہوتا، میں نے تو خود اپنی جاب خود کرنی. نہیں، گزارا کرنا چاہیے. یہ بات آپ شادی سے پہلے سوچئے کہ اس مرد کی آمدنی میں گزارا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ آپ کا معاشرہ خراب نہ ہو. یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ عورتیں مرد کی آمدنی میں گزارا کریں، تاکہ عورتیں بلا ضرورت باہر نہ نکلے، بے حیائی نہ پھیلے. اللہ نے ایک فطری جذبہ انسان کے اندر رکھا ہے، مرد عورت کی طرف راغب ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف راغب ہوتی ہے. اسی لیے پردے کے احکامات دیے گئے کہ پردے کے احکامات ہیں، تم پردوں پر عمل کرو. پردوں پر عمل کرو گی تو اس سے عزت اور پاکدامنی پیدا ہوگی، گھر کا سکون پیدا ہوگا. پھر گھر کی تمام ذمہ داری اللہ نے عورت پر رکھی ہے کہ زندگی کے دو پارٹ ہیں، ایک گھریلو زندگی، ایک بیرونی زندگی. باہر کے کام، گھر کے کام. اللہ نے نظام یہ بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہم اپنے گھروں کے کام کیسے کریں گے، اپنی عورتوں کو حوالے کریں. اور جو جن گھروں میں اللہ نے دین رکھا ہے، جو گھر کی خواتین جو ہماری مشرقی خواتین ہوتی ہیں اور الحمدللہ بے شمار ہمارے گھر کی خواتین ایسی ہی ہوتی ہیں، مرد ساری ذمہ داری عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بھائی بچوں کی دیکھ بھال ہے، گھر کا کام کاج ہے، گھر کی چیزیں ہیں، وہ عورتیں بھی اپنے گھر کو ایسا بنا سنوار کے رکھتی ہیں، اتنا اچھا گھر کا ماحول رکھتی ہیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں، اپنے گھر کا نظام ایسا رکھتی ہیں کہ گھر میں قدم رکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں گھر کے اندر کوئی خاتون ہے، گھر کو سکون کا گہوارہ خواتین بناتی ہیں، سکون کا گہوارہ خواتین بناتی ہیں، اور وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، گھر میں اللہ کا بھی ذکر ہو، خواتین کی اپنی محنت ہو، گھر جنت ہے، مرد گھر میں آئے اس کو پتہ چلے کہ سکون کس کو کہتے ہیں، نکاح کی فضیلت چیزوں میں اللہ نے یہی تو بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے نکاح کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، سکون کس چیز کا نام ہے، آپ کا گھر اگر اچھا ہے، آپ کے گھر میں ہر چیز ترتیب سے ہے، آپ کے گھر میں سکون ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے احکامات ہیں، تو آپ کے گھر میں سکون ہے، آپ یقین مانیے جن گھروں میں خواتین گھروں سے باہر کام کرتی ہیں، جن گھروں میں خواتین ملازمتیں کرتی ہیں، اب بعض خواتین کی واقعتاً مجبوری ہوتی ہے وہ تو معاف ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، ان خواتین کی جن کی مجبوری نہیں ہے شوقیہ ملازمتیں کر رہی ہیں، ان کے گھر بہت کم سکون کے گہوارے بنتے ہیں، بہت کم بنتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے احکامات کی پابندی نہیں، یہاں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے خطاب ہے کہ آپ ٹھہری رہو گھروں کے اندر، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے زمانے کی عورتوں کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلو، یہ پہلے زمانے کی قید اس لیے لگائی، حضرات مفسرین اور شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ دوسرا زمانہ ایک اور آئے گا جس کے اندر عورتیں پھر گھروں سے باہر نکلیں گی، اس لیے جاہلیت الاولی کی قید لگائی ہے کہ ایک جاہلیت ثانیہ بھی آنے والی ہے اور وہ میرے خیال میں ہمارا زمانہ جس میں عورتیں دوبارہ گھروں سے باہر نکلیں گی، اور آج ہم اسی زمانے کو دیکھ رہے ہیں، وہ خواتین جو پردہ کرتی ہیں، سکون سے رہتی ہیں، اپنے گھروں میں عزت سے رہتی ہیں، ان کے گھر ہمیشہ سکون کے گھروارے، لیکن یاد رکھیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تو نہیں دی کہ آپ بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی، لیکن کوئی ضرورت ہے تو منع بھی نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ صاحب گھر سے باہر جھانکو بھی نہیں، ایسی سختی نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ گھروں سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت پیش آئے نکلے، ڈاکٹر کے جانا ہے، کوئی کام ایسے ہیں جو خواتین ہی کر سکتی ہیں، خرید و فروخت کے کوئی کام ہے تو خواتین ضرور کریں، کسی سے ملنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ کرام کی جو خواتین ہیں ان کی زوجات ہیں وہ بھی گھروں سے باہر جاتی تھیں، کس سے ملنے؟ اپنے عزیزوں سے ملنے چلی گئی، اپنے والدین کے گھر چلی گئی، اپنے عزیز اقربہ کے گھر چلی گئی، یہ سلسلہ تھا، یہ گھریلو زندگی، خواتین جس طرح اپنے دوسرے گھروں میں جاتی وہ جاتی تھی، لیکن پردے کے ساتھ، دو قیدیں لگائی ہیں شریعت نے، نمبر ایک کہ باہر جائیں پردے کے ساتھ جائیں، جسم کو ڈھانپ کر جائیں، نمبر دو زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلیں، خوشبوئیں لگا کر باہر نہ نکلیں تاکہ غیر محرم مردوں کی نظریں پڑیں تو اس کی وجہ سے کوئی مسائل پیدا نہ ہو، یہ دو شرطیں ہیں، پردے کے ساتھ نکلیں، نمبر دو نکلیں تو زیب و زینت کر کے بناؤ سنگار کر کے نہ نکلیں، اور اگر گھر کے مرد میسر ہیں محرم ہیں تو کوشش کریں کہ محرموں کے ساتھ نکلیں، لیکن بغیر محرم کے اگر نکلیں تو اپنے شہر کے اندر پھر سکتی ہیں بقدر مجبوری بدرجہ مجبوری، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ سیر سپاٹے کے لیے خواتین علیحدہ جا رہی ہیں، راتوں کو گاڑیاں لے لے کر اکیلے گھوم رہی ہیں، آپ کے سامنے کتنے واقعات، کتنے ہولناک واقعات پیش آتے ہیں آپ کے سامنے، اس کو منع فرمایا کہ بلا وجہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اور باہر خواتین کا ہر وقت آمد و رفت یہ شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ بھی نہیں ہے، ہاں نکل سکتی ہیں، نکلنے میں منع بھی نہیں ہے، ضرورت ہے نکلیں، بلا ضرورت بس بلا وجہ سیر سپاٹے گھومنا پھرنا، لڑکیوں کی اپنی گیدرنگیں ہیں، کھانوں پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ عمل نہیں، ہاں باہر نکلیں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ نکلیں، محرم ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، والد ہو، بیٹے ہوں، ان کے ساتھ نکلیں وہ ٹھیک ہے، نکل سکتے، تو یہ دو قیدیں لگائی، پہلی کہ نرم لہجے میں بات نہ کریں، دوسری چیز کیا ہے کہ وہ خواتین باہر نہ نکلے اور بغیر پردے کے اور بغیر بناؤ سنگھار کے، یعنی بناؤ سنگھار کے ساتھ نہ نکلے اور پردے کے ساتھ نکلے، یہ شریعت کا حکم ہے. اور پردے کا حکم میں نے آپ کو جب سورہ نور شروع ہو رہی تھی اس وقت میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، جہاں پردے کے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ دیکھیے پردے کا حکم اس لیے ہے تاکہ بے حیائی کا دروازہ روکا جا سکے. یہ پردے کا حکم اس لیے زنا کے دروازوں کو روکا جا سکے. جہاں پردوں کی پابندیاں نہیں ہوتی وہاں یہ مسائل بہت پیش آتے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا جب ایک حکم ٹوٹتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے بے شمار احکامات ٹوٹتے. آج پوری دنیا میں بے پردگی عام ہے، آپ جانتے ہیں اس کی وجہ سے زناکاری کتنی عام ہے، اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے کتنے عام ہیں. یورپ کا معاشرہ اور امریکہ کا معاشرہ، آپ اسی طرح غیر مسلم ممالک کا معاشرہ، جن کے گھروں میں دین ہے وہاں تو اللہ نے بچت کی ہوئی ہے، لیکن جن کے گھروں میں دین نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے ایک ایک گھر میں جھگڑے ہیں، ایک ایک گھر میں جھگڑے ہیں. میرا جب کبھی ان علاقوں میں جانا ہوتا ہے، ان ممالک میں جانا ہوتا ہے، آپ یقین مانیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت آئی بھی ہوتی ہے اپنا یہی مسئلہ لے کر. میں تو آپ کو دوسرے دن کی بات کہہ رہا ہوں، حقیقت میں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی آئی ہوئی ہوتی ہے. اور کوئی ایسی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایک دوسرے سے پتہ چلتا ہے تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے آ جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ہر مسئلے کے پیچھے بے پردگی ہے، ہر مسئلے کے پیچھے بے حیائی ہے، ہر مسئلے کے پیچھے طلاق تک نوبتیں پہنچی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم شریعت کے احکامات کو پورا ہی نہیں کر رہے. نہ اپنی بیٹیوں کو پردہ کرواتے، نہ ہم اپنی بیویوں کو کوئی پابندی لگاتے. آپ یقین مانیں یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ عورتوں کی عزت ہے، یہ عورتوں کا وقار ہے کہ وہ نامحرم عورتیں ان کو نہ دیکھیں. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں دارالعلوم میں جرمن سفارت خانے کی طرف سے فون آیا، جرمن کونسلیٹ کی طرف سے، جی ہم دارالعلوم کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں. جب سے 9/11 کا واقعہ پیش آیا تو مدرسے تو آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کی تلوار کے دھانوں پر تھے، توپوں کے دھانوں پر تھے. ہر کوئی مدرسہ دیکھتا تھا کہ جی مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے. تو بے شمار ڈیلیگیشن ہمارے ہاں دارالعلوم میں آتے رہتے ہیں، مختلف یورپ کے ممالک کے ڈیلیگیشن ہیں، ایمبیسیز کے لوگ ہیں. تو ایک دن جرمن سفارت خانے سے فون آیا کہ جی ہم دارالعلوم کا دورہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اتنے مرد عورتیں ہوں گے. ہم نے کہا ضرور تشریف لائیں، ہم آپ کو پورا دارالعلوم انشاءاللہ دکھائیں گے. اور ہم نے یہ انتظام کیا، ہمیں ہمیشہ سے ہمارا دارالعلوم میں اس طریقے سے ہوتا کہ چونکہ عورتیں بھی آتی ہیں، اب ان کے ہاں تو پردہ ایک بالکل ان کا چیز ہے، وہ جانتی بھی نہیں پردہ کیا ہوگا. تو ہمارے ہاں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں مدرسۃ البنات ہے، اس مدرسۃ البنات کی جو ہمارے ہاں کی جو خواتین ٹیچرز ہوتی ہیں، ہم خواتین کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، وہ ان کی خاطر مدارات کرنے کے بعد الگ گاڑیوں میں وہ خواتین ان خواتین کو اپنا وزٹ کرواتی ہیں، مرد مردوں کو وزٹ کرواتے ہیں، ہمارے ہاں کا اصول ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے اور کچھ دینی اور مدرسے کے ماحول پہ گفتگو بھی کرنی ہے. اب ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، کیونکہ وہ خواتین بھی ان کے ساتھ تھی، وہ ڈیلیگیشن کا حصہ تھی. انہوں نے کہا جی ہم بھی عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اللہ مانے. تو ہم نے چادروں کا ہمارے ہاں چادروں کا اہتمام کیا اور ہم نے سوچا کہ جو بڑی اچھی قیمتی قسم کی چادریں ہم نے منگوائی، اور جب وہ خواتین آ کر بیٹھی اور ان کے ساتھ ان کے مرد آ کے بیٹھے، ہم نے وہ خواتین کو چادریں پیش کی اور درخواست کی کہ ہمارے مدرسے کا کچھ ڈیکورم ہوتا ہے، کچھ ہماری شرعی مجبوریاں ہیں، تو براہ کرم آپ یہ چادروں کو زیبتن فرما لیں، بعد میں آپ کی مرضی جس طرح دل چاہے کریں. خیر انہوں نے ہماری بات کو رکھا، یہ بڑی بات ہے، انہوں نے ہماری بات کو رکھا، اور ان خواتین نے بڑے اچھے طریقے سے چادر کو پہنا، سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا مقصد ہے، اچھے طریقے سے انہوں نے چادروں کو پہنا. پھر مدرسوں پر، طلبہ پر، دینی موضوعات پر ایک لمبی گفتگو چلی، اور وہ گفتگو ہوئی. ہم نے ان خواتین کو کہا، جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے ان خواتین کو کہا کہ ہم نے جو آپ کو چادر پہنائی اور انہوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تھی جس پر معذرت کی گئی، تو ہم نے کہا کہ دیکھیے یہ اس وجہ سے ہم نے نہیں کیا کہ ہماری آپ کے دل میں کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک آپ کی بہت عزت ہے، اتنی عزت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی غیر مرد ہاتھ نہ لگائے. اور ہم نے ان کو مسئلہ بتایا کہ شریعت میں جو احکامات ہیں کہ نامحرم مرد عورت ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، ایک دوسرے کو چھوئے نہیں، پردے سے رہیں، اس کی وجہ میڈیا، اس کی وجہ لوگ غلط ایکسپلین کرتے ہیں. آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ہم نے کہا ہاشا و کنا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ہمارے آقا کی تعلیمات ہیں، عورتوں کی عزت، عورتوں کی حرمت، یہ تو ہمیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی. اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم مرد سے ہاتھ نہیں ملائے گی، نامحرم مرد کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ اسلام کی عورت کی عزت ہے، عورت کو کوئی نامحرم مرد دیکھے نہیں، یہ عورت کی عزت ہے، یہ بے عزتی کی وجہ سے نہیں، اس کی عزت کی وجہ سے شریعت نے کیا. اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو جہاں پر یہ پابندیاں نہیں ہوتی وہاں نامحرم مرد پاکیزہ عورتوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو اسلام نے منع کیا. آپ یقین مانیے وہ عورتیں حیران ہو گئی، حیران ہو گئی کہ یہ تعلیمیں. اس کے بعد وہ اتنی متاثر ہو کے گئی. پھر ہم نے چائے وغیرہ کا انتظام خواتین کے ساتھ ان کے لیے کیا. اس کے بعد وہ اتنی متاثر ہو کے گئی کہ اپنے ہاں کے تمام جتنے بھی سرکاری تقریبات ہوتی ہیں ان سب میں وہ دعوت نامے ہمیں بھیجتے، اور بعد میں پتہ نہیں کتنے ڈیلیگیشن ان کے ہاں سے ہمارے ہاں آئے کہ جی ہم عورتوں کا بھی حصہ دیکھنا چاہتے ہیں، مردوں کا بھی دیکھنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو آپ صحیح طریقے سے بتائیں تو صحیح. یہ تو عزت ہے عورت کی. ہم اگر عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر نہ گھومیں بلا وجہ، مردوں اور محرم کے ساتھ جائیں، تو کوئی اچھی بات ہے کہ آپ کے گھر کی عورتوں کو نامحرم مرد گور گور کے دیکھ رہے، کوئی چلتے ہوئے ہاتھ لگا رہا ہوں، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ کوئی عزت ہے؟ آج ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے پردے کے احکامات کے اوپر. آپ مجھ کو بتائیے، ایئر ہوسٹس بنے، سینکڑوں مردوں کو کھانا کھلائے، چائے پلائے، وہ تو عورت کی عزت ہے. اور اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو کھانا کھلائے، وہ دقیانوسیت ہے. یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ اپنے محبت کرنے والوں کو جو کبھی نکاح غلط نہیں ڈال سکتے، جو اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں، اس کو پانی پلانا، اس کو کھانا کھلانا، وہ تو ہمارے معاشرے نے کہا کہ بے عزتی. اور نامحرم انسانوں کی حویس گیر نگاہوں کے سامنے چلے جاؤ، وہ تمہاری عزت ہے. آفس کے اندر کلرک بن کر بیٹھ جاؤ، ہزاروں انسانوں سے مسکرا کر ملو، یہ عزت کہا گیا. اور اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ بیٹھو، تمہیں کوئی غلط نگاہ نہ ڈال سکے، اس کو کہا گیا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی. یہ تو دھوکہ دیا گیا، اور کیا دیا گیا؟ قرآن پاک نے اسی کو کہا، قرآن کریم نے کہا کہ دیکھو گھروں میں رہو، گھروں میں زمانے جاہلیت کی طرح باہر مت نکلو. ہاں ضرورت ہے تو سختی بھی نہیں ہے، پردے کے ساتھ نکلو، بناؤ سنگار کے ساتھ مت جاؤ، لیکن نکلو، نکل سکتی ہو بدرجہ مجبوری. دو حکم ہو گئے. تیسرا حکم یہ میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ دو حکم کہنے کو تو ازواج مطہرات کے ہیں، لیکن تمام امت کی خواتین کے لیے لازمی حکم ہے. تیسرا حکم یہ سب انسانوں کے لیے ہے، خطاب عورتوں کو ہے لیکن صرف عورتوں کو نہیں، سب انسانوں کے لیے. اقم الصلاۃ، فرمایا کہ نماز کو قائم کرو. وہ آتی الزکات، زکات کو ادا کرو. وہ اطعن اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسان تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن چونکہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، لہذا ان کو زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت ہے. ان کو زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے جو قرآن کریم نے بات فرمائی نا, وہ ایسی بات ہے جو اللہ ہی فرما سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم آپ کو یہ پردے کے احکامات کیوں دے رہے. اور یہی بات میں حکم تو ازواج مطہرات کو, یہ بات میں پوری قوم کی ماؤں سے کہتا ہوں, اپنے مردوں سے یہی بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حکم پردے کی کیوں دیے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تاکہ تم سے ناپاکیوں کو دور کر دے. جب عورت پردے سے ہوگی, عورت عزت کے ساتھ گھر میں ہوگی, عورت پردے کے احکامات پر عمل کرے گی, تو بتائیے نامحرموں کی جو گندگی ہے, نامحرموں کے جو نظریں ہیں غلط قسم کی, ان سے وہ عورت پاک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. جب وہ عورت پاک ہو گئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو پاک صاف کر دیں. تو کوئی مرد آپ کی طرف, خواتین کی طرف نظر غلط اٹھا کر نہ دیکھے. انما یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس. رجس کے معنی ناپاکی کے بھی آتے ہیں, رجس کے معنی گندگی کے بھی آتے ہیں, رجس کے معنی بتوں کی پوجا پاٹ کے بھی آتے ہیں. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, قرآن پاک میں فرمایا. وہاں بتوں کے معنی میں لیا گیا, اور یہاں رجس جو ہے ناپاکی کے معنی میں لیا گیا, گندگی کے معنی میں لیا گیا. مطلب یہ کہ بے پردگی کی جو گندگی ہے, نامحرموں کے اختلاط کی جو گندگی ہے, اس سے اللہ نے آپ ان خواتین کو پاک فرمایا. انما یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو اور گندگیوں کو ختم کر دے اہل بیت کے اوپر سے. ویطہرکم تطہیرا, اور آپ کو بالکل پاک صاف کر دے. حکم اہل بیت کے لیے ہے, لیکن خطاب اہل بیت کے لیے ہے, لیکن حکم پوری امت کے لیے ہے, تمام امت کی خواتین کے لیے ہے. عورتیں پاک صاف ہوں گی, بچے پاک صاف ہوں گے, بیٹیاں بیٹے پاک صاف ہوں گے, گھر کا ماحول پاک صاف ہوگا. گھر کا ماحول پاک صاف ہوگا, پورا گھر جنت ہوگا, پورا گھر جنت نظیر ہوگا. گھروں میں سکون اللہ کی ماننے سے آتا ہے, گھروں میں سکون اللہ کے ذکر سے آتا ہے, گھروں میں سکون بے حیائی سے نہیں آتا. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں, جن گھروں میں پردوں کے احکامات نہیں ہیں, جن گھروں میں خواتین پردہ نہیں کرتے اور مرد بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے, آپ یقین مانیے بہت کم گھروں کے اندر سکون ہوتا ہے. بہت کم گھروں میں سکون ہے, گھر کا ماحول پاکیزہ نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے کہ مردوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں, وہ دل میں الجھتے رہتے ہیں, اڑتے رہتے ہیں, لیکن زبان سے کہہ یوں نہیں سکتے کہ گھر کا ماحول خراب ہو چکا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ احکامات اس لیے دیے تاکہ آپ کو پاکیزہ بنائیں, آپ کو گندگیوں سے پاک کریں, بے پردگیوں کی گندگیوں سے پاک کریں. بس کرنا, اور ان ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو آیات بیان کی جاتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں گھروں میں بیان کرتے تھے, امہات المومنین کو, ازواج مطہرات کو فرمایا آپ یہ باتیں دوسروں تک پہنچایا کریں. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, اور یاد کیجئے اور بیان کیجئے آپ کے گھروں میں اللہ کی جو آیات پڑھی گئی ہیں آپ دوسروں تک ان کو پہنچائیں. وَالْحِكْمَةِ, حکمت سے مراد یہاں پر سنت ہے, اور سنت کی باتیں اللہ کے نبی سے جو آپ نے سنی ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائیں. چنانچہ امہات المومنین نے اس کا بڑا اہتمام کیا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے, امت کی ماں, ازواج مطہرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی, انہوں نے اور تمام ازواج مطہرات نے اتنا احسان عظیم کیا اس امت کے اوپر کہ گھر کے وہ مسائل جو صرف بیویوں کے سامنے آ سکتے ہیں اور کسی عورت کے سامنے وہ مسائل نہیں آ سکتے, انہوں نے وہ بیان کیے. اسی لیے آپ دیکھیے خانگی جتنے مسائل ہیں, میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے جتنے مسائل ہیں, گھر میں رہنے سہنے کے جتنے مسائل ہیں, سب حضرت عائشہ بیان کر رہی ہوتی ہیں, حضرت حفصہ بیان کر رہی ہیں, حضرت صفیہ بیان کر رہی ہیں. اگر وہ بیان نہ کرتی تو آج ہمیں گھریلو مسائل پتہ ہوتے؟ ہمیں آج میاں بیوی کے تعلقات, گھریلو زندگی کے مسائل پتہ ہوتے؟ نہیں پتہ ہوتے. ان امہات المومنین نے ہمارے اوپر احسان عظیم کیا کہ ہمیں مسائل بتائے. پھر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں کسی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش آتا جس کا تعلق خانگی معاملے سے ہوتا، گھریلو معاملے سے ہوتا، یا زوجین کے معاملے سے ہوتا، یا بیوی کے معاملے سے ہوتا، سب کس کے طرف رجوع کرتے تھے؟ ازواج مطہرات کی طرف. بتائیے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. خود حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ سے پوچھتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت صفیہ سے پوچھتے، تو یہ حکم دیا کہ اے نبی کی بیویوں، آپ بیان کر دیجئے ان احکامات کو جو احکامات اللہ رب العزت نے بیان کیے، اللہ کی آیات گھروں میں بیان ہوئی، آپ وہ دوسروں تک پہنچائیے، والحکمہ سنت کی چیزیں بھی بیان کیجئے. حضرات علماء نے لکھا خطاب تو یہاں پر کس کو ہے؟ امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو، لیکن یہ تمام دنیا کے علماء، ان تمام ان خواتین کو خطاب ہے جن کو اللہ نے علم عطا کیا، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا علم دوسروں تک کیا کریں، پہنچا. چنانچہ صحابہ اکرام جتنی بھی صحابیات ہیں وہ تمام چیزیں دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھید کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم کو اپنی رضا کامل عطا فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اپنے غضب سے محفوظ فرما. یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم.